بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمع و بصر، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، آپ کی خدمت میں. صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطابات کی ایک سیریز پیش کر رہا ہے، جس کا عنوان ہے حقیقت ایمان. سامعین محترم، اس سلسلہ خطابات کا پہلا خطاب حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شرور نفسی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات، آپ کے یہ علم میں ہوگا، مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے درس کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس منتخب نصاب کا جو پہلا حصہ ہے وہ چار اسباق پر مشتمل ہے. ان میں سے اب تک ہم نے تین پڑھے، سورۃ العصر، آیۃ البر اور سورہ لقمان کا دوسرا رکوع. اس کا جو چوتھا سبق ہے وہ اگرچہ اصولی طور پر اس پہلے حصے میں شامل ہے، لیکن درس کے سلسلے میں میں عام طور پر اسے دوسرے حصے کے اختتام پر رکھا کرتا ہوں. اس کے بعد ہم نے ایک تو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں چونکہ شرک کا ذکر آیا، تو حقیقت و اقسام شرک پر ہم نے کچھ وقت لگایا. دوسرے چونکہ اس میں حکمت قرآنی کی اساسات کا بیان ہوا، لہذا جو دوسرا حصہ ہے منتخب نصاب کا، جان کے مباحث پر مشتمل ہے، اس کا پہلا سبق یعنی سورہ فاتحہ، اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ متصلن لے لیا. اصل میں ہمارا وہ دوسرا حصہ اب شروع ہو رہا ہے، جس میں کچھ ایسے مقامات قرآن مجید کے ہم نے شامل کیے ہیں جن سے ایمان کی حقیقت اور ماہیت بھی ہم پر پورے طور پر منکشف ہو جائے، اور خاص طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ ایمان کے لیے قرآن مجید نے جو استدلال اختیار کیا ہے وہ کیا ہے. اللہ کو منوانے کے لیے، اس کی توحید کو تسلیم کرانے کے لیے، آخرت کو منوانے کے لیے آخر قرآن مجید کا اپنا مخصوص طرز استدلال کیا ہے. اہل منطق کے اپنی دلیلیں ہیں، متکلمین نے بھی کچھ اسی طرز کی دلائل جو ہے ان کے انبار لگائے ہیں، لیکن اہل منطق اور متکلمین کی جو دلیلیں ہیں اکثر و بیشتر انہیں خود منطق توڑ دیتی، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید سے سمجھیں کہ ایمان کے لیے قرآن حکیم کا اپنا استدلال کیا ہے. یہ تو ہے اصل موضوع ہمارے اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے کا، لیکن اس سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ ایمان کے بارے میں بعض بنیادی بحثیں وہ آج آپ کے سامنے آ جائیں. مثلا یہ کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہیں، ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، ایمان کا اصل موضوع کیا ہے، ایمان کی قسمیں کتنی ہیں، ایمان کا امن کے ساتھ کیا تعلق ہے، ایمان کا عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے، ایمان کا جہاد کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ میں نے سوالات گنوا دیے ہیں، ان میں سے جتنے بھی آج ہم گفتگو جن پر کر سکے وہ آج ہو جائے گی، اور بقیہ جو ہے پھر انشاءاللہ اگلے بدھ کو ہم ان سوالات کا جواب اچھی طرح سمجھ کر پھر ان مقامات کے مطالعے کی طرف آگے بڑھیں گے کہ جو قرآن حکیم کے جو اپنا طرز استدلال ہے ایمان کی ضمن میں اس کی وضاحت پر مشتمل. اب تک جو مقامات ہم نے قرآن مجید کے پڑھے ہیں اس میں لفظ ایمان ایک تو سورۃ العصر میں آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہاں تو یہ ایک جامع اصطلاح کے طور پر آیا ہے. ایمان کن کن باتوں کے ماننے کا نام ہے، اس کی کوئی تفصیل یہاں نہیں. دوسرے سبق میں کسی قدر تفصیل آئی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. یہاں پانچ ایمانیات کا ذکر ہے. اس کے بعد جو دو مقامات ہم نے پڑھے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی لفظ ایمان کہیں نہیں آیا, اس کو نوٹ کیجئے اچھی طرح, اور سورہ فاتحہ میں بھی لفظ ایمان کہیں نہیں. اگرچہ ایمان کی جو جڑ اور بنیاد ہے یعنی حکمت, وہ موضوع ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا بھی, اور حکمت قرآنی کے ضمن میں بمنزلہ اساس ہے سورہ فاتحہ, لیکن یہ کہ اصطلاح جو ہے ایمان وہ ان دونوں مقامات پر ہمیں نہیں ملتی. تو آج آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے قرآن مجید میں جو بھی اصطلاحات اختیار کی گئی ہیں, ظاہر بات ہے کہ وہ عربی زبان میں الفاظ پہلے سے مستعمل تھے. قرآن نازل ہوا عربی زبان میں, عربی مبین میں, وہ عربی کے جو آج سے 1400 برس پہلے خاص طور پر مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد میں ارد و نواح میں بولی جاتی تھی, سمجھی جاتی تھی, جس میں کہ اس زمانے کے خطبہ دیتے تھے, جس میں اس زمانے کے شعراء شعر کہتے تھے, وہ عربی ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا. اب ظاہر بات ہے کہ الفاظ تو اس عربی زبان کے پہلے سے موجود تھے, قرآن نے ان الفاظ کو لیا, اور بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جنہیں بعد میں قرآن نے باقاعدہ ایک اصطلاح کی حیثیت دی. یہ ہر شخص جانتا ہے جو تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہے کہ مختلف علوم اور فنون کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے, فزکس کی اپنی ٹرمز ہیں, اگر آپ ان سے واقف نہ ہو تو فزکس کا مطالعہ نہیں کر سکتے. فزکس کے طالب علم کو پہلے ان اصطلاحات سے واقف ہونا چاہیے کہ جو اس فن میں استعمال ہوتی ہے. کیمسٹری کی اپنی ٹرمینالوجی ہے, بایولوجی کی اپنی ٹرمینالوجی ہے, فلسفے کی اپنی اصطلاحات ہے, بلکہ فلسفے میں یہ معاملہ اس اعتبار سے بہت ہی پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ تقریباً ہر بڑے فلسفی نے اپنی اصطلاحات خود ایجاد کی ہے, وہ دوسرے فلسفیوں کی اصطلاحات کا پابند نہیں ہوتا, وہ اپنے فکر کو پیش کرنے کے لیے خود اپنی اصطلاحات ایجاد کرتا. تو کسی بھی فلسفی کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی اصطلاحات کو سمجھنا ضروری. اسی طرح معاملہ ہے قرآن مجید کا, کہ قرآن مجید میں جو اصطلاحات اب بن گئی ہمارے دین کے لیے بہت بنیادی ہیں, تو ان میں سے ہر ایک کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا سمجھنا ضروری ہوگا. اولاً یہ کہ لفظی معنی اس کے کیا تھے, عربی زبان کے ایک لفظ ہونے کے اعتبار سے اس کا مفہوم کیا ہے, اور پھر ثانوی درجے میں یہ سمجھا جائے گا کہ جب وہ لفظ ایک اصطلاح بن گیا قرآن مجید کی تو اب اس کے معنی کیا ہے. عربی زبان کے تقریباً 999,000 الفاظ وہ ہے کہ جن کا ایک ماترہ ہوتا ہے سے حرفی, تین حروف پر مشتمل ایک ماترہ ہے, روٹ ہے, اس سے بہت سے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں. جو شخص عربی کی ابجد سے بھی ناواقف ہے وہ بھی اس مثال کو آسانی سے سمجھ لے گا کہ علم, عین, لام اور میم یہ تین حروف ہیں. اب اسی سے عالم بن گیا, اسی سے معلوم بن گیا, اسی سے علامہ بن گیا, اسی سے متعلم بن گیا, بے شمار الفاظ جو ہے وہ عام اردو دان جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس لفظ علم سے بنے. تو علم تو مادہ ہے, عین, لام, میم, اور اس سے پھر حروف بنتے چلے جائیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی الفاظ بنیں گے اس اصل روٹ سے ان کا تعلق منقطع نہیں ہوگا, علم سے تعلق رہے گا. عالم وہ جسے علم حاصل ہو گیا, معلوم وہ کہ جس کا علم حاصل کر لیا گیا, علامہ وہ کہ جس کے پاس بہت سا علم ہے, متعلم وہ کہ جو علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, معلم وہ کہ جو تعلیم دے رہا ہے, تعلیم کے معنی کسی کو کچھ سکھانا ہے، لیکن علم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ٹوٹے گا. اس روٹ کے ساتھ، درخت جو ہے ظاہر بات ہے کہ اپنی جڑ سے اس کا ہر تنا، اس کی ہر شاخ، اس کا ہر پتا جو ہے اس جڑ سے متعلق ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ مختلف اوزان، مختلف شکلوں میں جب وہ لفظ آئے گا تو اس کے اندر ایک اضافی مفہوم پیدا ہوگا. تو ایمان کا مادہ ہے امن، الف میم نون امن. امن یہ اردو میں بھی مستعمل ہے، امن و امان. امان بھی امن ہی سے بنا ہے، اس میں ایک الف کا اضافہ ہو گیا ہے ورنہ امن ہی ہے. امن کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں نہ کوئی خوف ہو، نہ ڈر ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی تکلیف ہو. ایسی کیفیت جس میں حزن اور خوف دونوں کا عنصر موجود نہ ہو، وہ امن، وہ حالت امن. کوئی کھٹکا نہ ہو، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو، یہ بھی ایک امن کی کیفیت ہے. کھٹکا نہیں رہا، خدشہ نہیں رہا، اندیشہ نہیں رہا، خوف نہیں رہا، کوئی رنج نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. الفاظ بہت سے ہو گئے لیکن اگر جمع کریں گے تو خوف اور حزن سے خالی کیفیت کا نام امن. اب اس کو نوٹ کیجئے کہ امنا یامن امنن و امانتن، یہ ثلاثی مجرد میں اس کا مادہ آتا ہے جب یہ ایک مصدر بنے گا. امنا یامن امنن و امانتن کے معنی ہے امن میں ہونا. امنا وہ شخص امن میں ہوا، اس سے اس میں فاعل بنتا ہے آمن، اس میں مفعول بنتا ہے مأمون، اس میں ظرف بنے گا مأمن. یہ تمام الفاظ قرآن مجید میں مستعمل ہیں. چنانچہ امنا یہ آئے گا قرآن مجید میں بار بار. آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض، کیا تم بالکل امن میں ہو گئے ہو، ڈڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو اس آسمان والے سے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا نہیں سکتا؟ تو نڈر ہو جانا، بے خوف ہو جانا، امن میں آ جانا، یہ ہے امنا یا امن. آمن کا لفظ آیا ہے جمع کے سیرے میں سورہ فتح کے آخر میں، جہاں وہ جو حضور کا خواب تھا کہ حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور آپ نے صحابہ کے سامنے ذکر کیا اور آپ لے کر چلے صحابہ کو. لیکن یہ کہ جو صورت واقعہ پیش آئی وہ یہ کہ اس سال عمرہ نہیں ہو سکا، صلح حدیبیہ کی شرائط میں یہ چیز شامل تھی کہ اس سال تو آپ کو جانا پڑے گا، ویسے ہی اگلے سال آئیے اور عمرہ کر لیں. تو مسلمانوں کو ذرا اس میں ایک پریشانی سی لاحق ہوئی کہ حضور نے تو دیکھا تھا خواب کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو حضور سے سوال بھی کیا گیا تو حضور نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، میں نے دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اور میں نے تمہیں بتایا تھا، لیکن یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال کر رہے ہیں، وہ ہوگا، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا. اسی کی توثیق قرآن مجید میں نازل ہوئی، لقد قلنا المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق، اللہ نے جو خواب بھی دکھایا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچا دکھایا، صحیح دکھایا، وہ خواب سچا ہو کر رہے گا. لَقَدْ خُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ تم مسجد حرام میں داخل ہو کر رہو گے. کس حال میں؟ آمنین، بالکل امن کی حالت میں، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. تو آمن کے معنی ہے آمن، وہ شخص جو امن میں. مامون کا لفظ جو ہے میں نے ابھی عرض کیا، یہ مفعول کے بدل پر ہے. اردو میں یہ غلط العام کے طور پر محفوظ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہم لکھتے ہیں بولتے محفوظ و مامون، یا مامون و مسعون، یہ مترادف الفاظ کے طور پر ہم بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، یہ غلط اور عام ہے. مامون کے معنی وہ نہیں ہے کہ جو حفاظت میں آ گیا ہو یا امن میں آ گیا، وہ تو آمن ہے. مامون کے معنی ہے وہ چیز یا وہ شخص جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو، وہ مامون ہے. چنانچہ یہ لفظ آیا ہے سورہ معارج میں، ان عذاب ربهم غیر مأمون، تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ یقیناً ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی امن میں رہے. جس سے کوئی بے خوف ہو جائے، جس سے کوئی نڈر ہو جائے. تو مامون کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ شے جو امن میں آ گئی ہو، وہ تو میں نے عرض کیا وہ آمن کے معنی ہے. مامون کے معنی ہوں گے جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو، جس سے اب کوئی خوف نہ رہے، کوئی ڈر نہ رہے، وہ مامون. سورہ توبہ میں لفظ مامن آیا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی اے نبی آپ سے پناہ طلب کرے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور قرآن مجید سنے تو اسے امن دیجئے اور اسے اپنے پاس آنے دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام اچھی طرح سن لے. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے پہنچا دیجئے اس کی امن کی جگہ تک. کیونکہ ایک حالت جنگ کی تھی، اب اس حالت جنگ میں اگر کفار میں سے، مشرکین میں سے کسی شخص کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ آخر محمد کا دین ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے ہم لڑ رہے ہیں خام خواہ، یہ تو جاننا چاہیے کہ ان کا دین ہے کیا، ان کی تعلیم کیا ہے، لیکن چونکہ سٹیٹ آف وار ہے وہ کیسے آئے گا آپ کے پاس. تو حکم یہ دیا گیا کہ اگر کوئی مشرکین میں سے یہ چاہے کہ وہ آ کر آپ کے پاس آپ کی بات سنے تو اسے بلائیے، امن دیجئے، اپنی بات سمجھائیے، فرض کیجئے وہ شخص کہتا کہ نہیں میں تو آپ کا دین قبول نہیں کرتا، تو اب یہاں قتل نہیں کر دیا جائے گا اسے، آپ اس کو امن دے چکے ہیں. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے پہنچا دیجئے اس کی امن کی جگہ تک، اس کے بعد معاملہ ہوگا، پھر وہی جو سٹیٹ آف وار ہے وہ دوبارہ پیدا ہو جائے گی، لیکن امن دینے کے بعد ایک مرتبہ اسے اس کے مأمن امن کی جگہ تک پہنچا دینا، یہ آپ کی ذمہ. میں نے یہ جو لفظ جو آتا ہے اس سے جو لفظ بنے ہیں امن سے، میں نے تھوڑا سا اس کا آپ کو جائزہ دیا ہے. اب ذرا آگے چلیے، اس طرح دنیا کی تقریبا ہر زبان میں ہے، انگریزی زبان میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ کسی ورب کے بعد کسی پریپوزیشن کے اضافے سے مفہوم بدل جاتا ہے. آمینہ کے بعد اگر بے یا با جسے کہیں گے عربی میں حرف جار آ جائے، اس کے معنی ہوں گے کسی کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھوا دینا. امانت کا تصور بھی ذہن میں رکھیے، امن سے ہے. آپ اسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائیں گے جس سے آپ کو امن ہو، جس سے آپ کو اندیشہ نہ ہو، جس سے آپ کو خوف نہ ہو. اگر خیانت کا خوف ہے تو اس کے پاس آپ کوئی چیز امانت کے طور پر نہیں رکھوائیں گے، تو امن سے اس کا تعلق ہے. چنانچہ فرمایا گیا سورہ آل عمران میں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں، اب بھی، گئے گزرے دور میں بھی، کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں سامان، ڈھیروں دولت جو ہے قنطار، اگر وہ امانت کے طور پر رکھوا دیں گے تو وہ واپس کر دیں گے، خیانت نہیں کریں گے. دیکھیے قرآن مجید کا انداز جو ہے وہ کس قدر عادلانہ اور منصفانہ ہے. اگرچہ اہل کتاب سے تصادم تھا، جنگ تھی، لیکن ان کے اندر بھی اگر کوئی خیر کا پہلو تھا تو قرآن کتنے فراغ کلی کے ساتھ تسلیم کر رہا ہے کہ ان میں اب بھی ایسے لوگ ہیں. مجھے ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے کہا ہے کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. تو ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں امت مسلمہ میں، وہ لوگ کہ جن کی راتیں جو ہے وہ جاگتے گزرتی ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ امت خالی نہیں ہوئی، ایسے لوگ موجود ہیں اب بھی. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. بالکل یہی انداز ہے. قرآن مجید کہتا ہے یہود کے بارے میں کہ ان میں ابھی خال خال ایسے دیانتدار لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر آپ ان تامن ہو بت ان تار ان یوتھ ہی، اگر آپ ڈھیروں دولت، ڈھیروں سونا ان کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیں وہ واپس کر دیں. لیکن ان میں پستی جو ہے اس درجے کو بھی پہنچ چکی ہے، وہ من ہوں من ان تامن ہو بے دینار ان لا یوتھ ہی اللہ معدم تالح قائم. ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک دینار بھی اگر بطور امانت رکھوا دو گے تو نہیں لوٹائیں گے، سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر سوار ہی ہو جاؤ. الا ما دمت علیہ قائما. تو امینہ بے کے معنی کیا ہو گئے؟ کسی کے پاس امانت رکھوانا. دیکھیے امن سے اس کا تعلق قائم ہے کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا کر امن محسوس کیا کہ میری چیز کو کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی کھٹکا نہیں ہے، خیانت کا مجھے خوف نہیں ہے، چیز ضائع نہیں ہوگی، یہ کیفیت ہے کہ جس کی بنا پر آپ کسی کو امین بناتے ہیں، کسی کے پاس اپنا سامان رکھتے ہیں، اپنی دولت جو ہے بطور امانت اسے دیتے ہیں. اب ذرا ایک قدم آگے بڑھیے، باب افعال میں مصدر بنتا ہے ایمان، یہ ثلاثی مزید فی کا معاملہ گیا. امن یا منو، یہ تو ہے فعل لازم، خود امن حاصل کر لینا. آمنا یومنو ایمانن کے معنی کسی کو امن دینا، لفظ ایمان کے معنی امن دینا. اس سے جو فاعل بنتا ہے وہ ہے مومن، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المؤمن. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اس میں ہمارے لیے ایک سرور کی کیفیت بھی ہے کہ ہم بھی مومن ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ بھی مومن ہے المؤمن. لیکن اللہ تعالیٰ کس معنی میں المؤمن ہے؟ کہ وہ امن عطا فرماتا ہے، امن بخشتا ہے، سکون عطا کرنے والا ہے، خوف اور اندیشے سے انسان کو رستگاری اور نجات دینے والا ہے المؤمن. اسی لیے لفظ آیا ہے یہ نام السلام، سلامتی، مجسم سلامتی ہے اللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ یہ المؤمن المہیمن، یہ جو تین اسماء ہیں یہ بہت قریب ہیں مفہوم کے اعتبار سے. تو ایمان کے معنی امن دینا، مومن کے معنی امن دینے والا. یہاں اب چوتھی بات ایڈ کیجئے، اس میں بھی جب کوئی اضافہ ہوگا حرف با یا حرف لام کا، آمنا پے یا آمنا لے، اس کے معنی ہو جائیں گے تصدیق کرنا. کسی نے کوئی دعویٰ کیا، کوئی بات کہی آپ سے، آپ نے تصدیق کر دی، یہ ہے ایمان. آپ نے تردید کی، جھوٹ کہتے ہو، غلط کہتے ہو، تو اب ہو جائے گا تصادم. تصدیق میں امن دینا شامل ہے. جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جب اس کی تصدیق ہو جاتی کہ ٹھیک کہتے ہیں آپ، تو امن ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی رد و قضا نہیں، کوئی قیل و قال نہیں. ایک شخص نے دعویٰ کیا، آپ نے تسلیم کر لیا، تصدیق کی، تو امن ہے. اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں غلط کہہ رہے ہو، تمہارا دعویٰ باطل ہے، تم جھوٹے ہو، تو اب یہاں پر رد و قضا تصادم کی، اس کے درجات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ تصادم تو ہو گیا. ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے، دوسرا اسے جھٹلا رہا ہے، لیکن ایک شخص نے دعویٰ کیا، دوسرے نے مان لیا، تو امن کی. تو امن کے ساتھ تعلق قائم ہے. تو ایمان جب آئے گا پے یا لام کے ساتھ، تو اس کے معنی ہوں گے تصدیق کرنا. پانچویں بات اور یاد کر لیجئے، بے کے ساتھ آئے گا تو بڑے وثوق اور یقین اور اعتماد کے ساتھ تصدیق کرنا، اور لام کے ساتھ آئے گا تو بس تصدیق کر دینا، کوئی اس کے اندر وہ وثوق کا رنگ ہونا، بہت پختگی کی کیفیت ہونا وہ ضروری نہیں. یہ میں نے پانچ سٹیجز میں آپ کو لفظ ایمان کی بحث امکانی حد تک سمجھا دی ہے. اس کا تعلق صرف لفظ ایمان سے نہیں، بلکہ یہ لفظ جن جن مفاہیم میں آتا ہے قرآن مجید میں، انشاءاللہ اس سب کے ساتھ ایک دلچسپی آپ کو پیدا ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ اصطلاحاً جب یہ لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، تو یہ لام یا بے کے اضافے کے ساتھ آتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر بے کے اضافے کے ساتھ. جیسے کہ ہم دوسرے اپنے سبق میں دیکھ چکے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، تصدیق کرنا اور وثوق کے ساتھ تصدیق کرنا، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ ماننا، یہ ہوگا تصدیق. وثوق اور یقین کے ساتھ یہ ایمان ہے بے کے ساتھ. اصطلاحاً ایمان نام ہے نبیوں کی تصدیق کا، رسولوں کی تصدیق کا، ان کے دعوی نبوت کو تسلیم کر لینے کا. اور جب ان کے دعوی نبوت کو تسلیم کر لیا جائے گا، تو جو خبر وہ دے رہے ہیں اس کو ماننے کا، جو تعلیم وہ لائے ہیں اس کو تسلیم کرنے کا. تو اصطلاحاً کہا جائے گا تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کیا ہے؟ تصدیق کرنا اس چیز کی کہ جو لائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اولین چیز تو ہے ان کا دعوی نبوت و رسالت، کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھ پر وحی آتی ہے. یہ ہے سب سے پہلا دعویٰ جو انہوں نے کیا. پھر اس دعوے کی بنیاد پر انہوں نے کتاب پیش کی، ایک تعلیم پیش کی، کچھ اس کائنات کے وہ غیبی حقائق جو ہے وہ بیان کیے کہ جن تک رسائی ہمارے بس میں نہیں ہے، اور پھر صراط مستقیم وہ ہمارے سامنے پیش کیا جس کی ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگ کر چلے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ان تمام باتوں کو ماننا لازم ٹھہرے گا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو تسلیم کر دیا جائے، یہ اس کے لوازم میں سے، لہذا ان سب کو جمع کر لیا جائے تو ان تمام باتوں کو ماننا، ان کی تصدیق کرنا، انہیں تسلیم کرنا پورے وثوق اور یقین کے ساتھ، یہ ہے ایمان۔ تو دو بحثیں مکمل ہوئی، اب ایک تو یہ کہ لفظ ایمان کے لغوی معنی کیا ہے، ایک یہ کہ اصطلاحاً ایمان کسے کہتے ہیں۔ اب آئیے جو اہم ترین بحث ہے اس سلسلے کی، وہ ہے ایمان کا موضوع کیا ہے۔ اس کے لیے میں ذرا آپ کو دعوت دوں گا، یہ مضمون اگرچہ اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر آیا ہے لیکن آج بھی مجھے ابتدا سے آپ کے سامنے رکھنا ہوگا کہ اس دنیا میں جو ہم شعور کی آنکھ کھولتے ہیں، ذرا اس کو اپنے اوپر تائی کیجئے۔ ہم اس دنیا میں آئے، ہمارا ایک دور تو زندگی کا وہ ہے جو کوئی شعور نہیں، ابھی سمجھ نہیں، غیر شعوری کا دور۔ ایک دور شروع ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شعور کا دور، اگرچہ بدقسمتی سے یہ شعور کا دور جو ہے یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اکثر و بیشتر جو ہے انسان وہ بے شعوری ہی کے اندر پوری زندگی بسر کر جاتے ہیں۔ بے شعوری میں کسے کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے کہ جس ماحول میں آنکھ کھولی، جو وہاں ہوتے دیکھا وہی کرنا شروع کر لیا۔ بھیڑ چال ہے، اس طرح بھیڑ چال مشہور ہے، گلے میں بھیڑے ہیں، وہ ایک بھیڑ جو ہے وہ اگلی ایک طرف کو مڑ گئی ہے، سب مڑ گئی ہے، کسی کو پتا نہیں یہ کیوں مڑی، بس وہ مڑ گئی ہے تو سب کو ادھر مڑ جانا، یہ بھیڑ چال۔ تو ہماری جو 99% سے زائد جو آبادی ہے انسانوں کی، وہ بھیڑ چال کے تحت زندگی بسر کرتی ہے۔ ایک شخص سکھوں کے گھرانے میں پیدا ہوا، سکھ ہی رہا، وہی کچھ اس نے کیا جو اس کے آبا و اجداد، اس کے جو بھی بھائی بند کر رہے تھے، جو اس نے ہوتے دیکھا وہ کیا۔ ہندوؤں کے گھرانے میں پیدا ہوا، ہندو ہے، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان ہے، اس نے کوئی شعوری طور پر اسلام کو اختیار نہیں کیا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا لاکھ میں، ورنہ تو یہ ہے کہ ایک تقلید اعمى جس کو کہتے ہیں، ایک بھیڑ چال میں انسانوں کی عظیم اکثریت زندگی بتا ہے۔ یہ تو میں نے چونکہ مذہبوں کا ذکر کر دیا، اسلام اور ہندو مت اور سکھ مت، آپ ذرا اس سے بھی وسیع طور پر سوچئے کہ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں زندگی میں۔ مذہب کا تو چونکہ ہماری زندگی میں اب دخل کم رہ گیا ہے، کہنے کو بہت ہے، آمدن نہیں ہے، اصل تو کچھ ویلیوز ہیں ہماری، اقدار حیات جن کو ہم کہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس چیز کو حاصل کرنا چاہیے، کس چیز کی اصل قدر و قیمت ہے، کس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، مکان ضرور بنانا چاہیے، مکان اس طرح کا بننا چاہیے، اب اس طرح کے مکان بنانے کا رواج ہو چکا ہے، ہم کو دکیا روسی قسم کا مکان تو نہیں بنا سکتے۔ تو یہ میں نے سادہ سی مثال دی ہے، یہ جو اقدار حیات ہیں ہماری، اکثر و بیشتر ہم وہی اقدار قبول کر لیتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں، اور انہی کے تحت زندگی بتا دیتے ہیں۔ البتہ جو شخص عقلاً اور شعوری اعتبار سے بالغ ہو جائے، واقعتاً شعور اسے حاصل ہو جائے، اب اس کا صرف تصور ہم کر سکتے ہیں، حقیقت میں تو کہنا یہ چاہیے کہ اصل میں انسان تو وہی ہوتے ہیں، باقی تو بھیڑے ہیں جو بھیڑ چال کے تحت زندگی بسر کر رہی ہیں۔ یہ جو انسان ہے عقلی اور شعوری اعتبار سے بالغ ہونے والے، ان کے سامنے کچھ سوالات آتے ہیں لازماً۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ یہ کہ یہ کائنات ہے کیا، یہ گنبد بے در ہے، کہ یہ آسمان ہے، ستارے ہیں، سورج روز نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ ہے کیا جگہ، اس کی کیا ماہیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یا کوئی اس کی بگننگ بھی تھی اور اس کا کوئی اینڈ بھی ہے، یہ حادث ہے یا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے یا نہیں تھی اور پھر ہو گئی، اور ہمیشہ اسی طرح یہ چکر چلتا رہے گا، یہ کبھی ختم ہو جائے۔ تو پہلے تو یہ کہ اس کائنات کی حقیقت، اس کون و مکان کی ماہیت، پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال خود اپنے بارے میں، میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا اس دنیا میں پیدائش سے لے کر جو موت یہاں واقع ہوتی ہے، ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں، اگرچہ اپنی پیدائش تو ہمیں یاد بھی نہیں، شعوری نہیں، اور اپنی موت بھی ہم اسے اپنے شعور سے دور رکھتے ہیں، بڑا اہتمام کر کے موت کو یاد نہیں آنے دیتے ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کو تو دیکھتے ہیں کہ مر رہے ہیں اور بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو آیا انسانی زندگی صرف پیدائش سے لے کر موت تک کا نام ہے یا اس سے پہلے بھی ہمارا کوئی وجود تھا اور اس موت کے بعد بھی کوئی تسلسل ہے ہمارے وجود کا, کوئی ایگزسٹنس کی کوئی شکل ہے کہ نہیں, یا یوں کہیے کہ دیٹ از دی اینڈ, بس خط جس کے پرے کچھ نہیں. تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں, علم حاصل کیسے ہوتا ہے, اس کی قسمت کتنی ہے. ایک تو مجھے کچھ حواس سے معلوم ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں ایک چیز کو میں نے چھوا معلوم ہوا گرم, ایک کو میں نے چھوا ٹھنڈی ہے. اچھا ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری یہ جو حس ہے وہ زیادہ ڈیپینڈیبل نہیں ہے, ایک زیادہ گرم چیز کو چھونے کے بعد ذرا کم گرم کو آپ چھوئیں گے تو ٹھنڈی لگے گی, اسی چیز کو اگر آپ ٹھنڈی چیز کو چھونے کے بعد چھوئیں گے تو بہت گرم لگے گی, چیز وہی ہے, ٹیمپریچر وہی ہے. ایک حالت میں ہمارا احساس بہت شدید گرمی کا ہے اور ایک حالت میں اسی چیز کو محسوس ہم نے کیا وہ ہمیں ٹھنڈی لگی, معلوم ہوا فیلیسی ہے یہ, ہمارا علم بالحواس جو ہے یہ فیلیشس ہے, اس میں فیلیسی ہے, اس میں مغالطہ ہے. اچھا ٹھیک ہے تو صحیح. پھر یہ کہ ایک اور ہمارے پاس علم کی سورس ہے, وہ یہ کہ حواس سے جو کچھ ہم معلومات اخذ کرتے ہیں اس کو پھر ہم جوڑتے ہیں, جمع کرتے ہیں, تفریق کرتے ہیں, ضرب دیتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, اس سے کچھ نتائج نکالتے ہیں. یہ ہمارا مینٹل پروسیس ہے, یہ تعقل ہے, یہ بھی ہے, اسے بھی ہم محسوس کرتے ہیں. آیا صرف یہی دو دائرے ہیں ہمارے علم کے, یا یہ کہ کوئی اس سے اوپر, اس سے بالا تر بھی کوئی دائرہ ہمارے علم کا ہے, کوئی سورس ہے؟ یہ تیسرا سوال ہوا, بہت اہم سوال ہے. چوتھا سوال یہ ہوا کہ یہ خیر اور شر کوئی چیز ہے یا نہیں ہے, کہیں یہ دھوکہ تو نہیں, فریب تو نہیں, فریب نظر, جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ ہم نے ایک چیز کو چھوا وہی چیز ہے, جو زیادہ گرم کو چھو کر اس گرم کو چھوا تو ٹھنڈی لگی, اور اس کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈی چیز کو چھو کر اسے چھوا تو وہ گرم لگی. تو آیا یہ خیر اور شر بھی کوئی فیلیسی ہے, ہمارے ذہن ہی کا کوئی ایجاد ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ گڈ اینڈ ایول, خیر اور شر, نیکی اور بدی, ان کی ماہیت کیا ہے, واقعی ہے یا آربیٹری قسم کی چیز ہے, مستقل ہے یا آربیٹری ہے؟ یہ, اور پھر یہ کہ اگر خیر خیر ہے تو اس کو ہم اپنی زندگی میں اختیار کیسے کریں, اور شر اگر پھر واقع شر ہے تو اس سے بچے کیسے؟ یہ میں نے چار کوشچنز آپ کے سامنے رکھے. اب ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے, یہی چیزیں ہیں جو موضوع ہیں تمام فلسفہ اور حکمت کا, یہی چیزیں ہیں کہ جو موضوع ہے ایمان کا. ایمان بھی انہی سوالات کو ٹیکل کرتا ہے, انہی سے متعلق متعین جوابات دیتا ہے. انہی سوالات کے حل کی کوشش کرتے رہے تمام حکما اور فلاسفہ, تمام تھنکرز جو بھی ہوئے ہیں دنیا میں, وہ چاہے چین کے رہنے والے ہوں, وہ ہندوستان کے رہنے والے ہوں, ایران کی سرزمین کے ہوں, یا یونان کے ہوں, کہیں کے ہوں, یہ چار مرکز رہے ہیں جس میں فلسفہ دنیا میں رہا. ہند سب سے بڑا مرکز ہے فلسفے کا, ہندوستان, ہندو فلسفہ, اس کے مختلف کوئی ایک فلسفہ نہیں, ہندو فلسفہ. جن لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا وہ کہتے ہیں کہ 17 سکولز آف تھاٹ ہیں ہندی فلسفی کے. پھر یہ کہ یونان میں, یہ جو ہم جدید فلسفہ پڑھتے ہیں اس کی ساری جڑیں جو ہے وہ ہمیں یونان میں ملتی ہیں. سقراط جو ہے وہ بابا آدم سمجھا جاتا ہے, اور اس کے بعد افلاطون اور پھر ارسطو. افلاطون سے فلسفے کی ایک شاخ نکلتی ہے آئیڈیالزم, اور ارسطو سے دوسری جو ریئلزم, اور دو ہی مین شاخیں ہیں فلسفے کی. تو یہ دو ہیں بہت بڑے مرکز, ایران بھی مرکز رہا ہے اور چین بھی رہا ہے. یہ حکما اور فلاسفہ جو ان چاروں ملکوں میں رہے وہ یہی سوچتے رہے, انہی نقطوں کو حل کرتے رہے. اب دیکھیے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے, یہ کیا ہے, میٹا فزکس. اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کے بھی دو راستے ہیں, بات سمجھ لیجئے, یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور بہت سی الجھنیں جو ہیں اس سے سلجھ جائیں. ایک تو ہے پیس میل, ایک ایک کر کے چیز کو حاصل کرنا. یہ جو علم ہے یہ سائنس کا موضوع ہے, اس میں فزیولوجی ہے, اناٹومی ہے, بایولوجی ہے, کیمسٹری ہے، فزکس ہے، ایک ایک چیز کو آپ رفتہ رفتہ تدریجن سمجھ رہے ہیں، علم کا دائرہ بڑھ رہا. لیکن جو اصل بنیادی سوالات ہیں وہ ابھی سائنس کی گرفت میں یوں سمجھئے کہ اس کے مقدمات بھی ابھی تک نہیں آئے. یہ سائنس ہماری جو فزیکل سائنس جس کو آپ کہتے ہیں، اس دور میں بھی ابھی یہ ہمیں نہیں بتا سکتی کہ وجود کی ماہیت کیا ہے، اس کی بگننگ کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے. ابھی تو ہمیں اس کی حدود کا بھی پتہ نہیں، یہ کائنات کتنی وسیع ہے کچھ پتہ نہیں. جتنے ہمارے یہ سائنٹیفک ذرائع پڑھ رہے ہیں معلومات حاصل کرنے کے، معلوم ہوتا کائنات اسی رفتار سے بلکہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی. پہلے انسان سمجھتا ہوگا 100-200 میل ہوگا یہ آسمان، اور کہاں ہوگا، کتنی دور ہوگا. اب آپ کو اندازہ ہے ہمارے نیومیریکل ختم ہو جاتے ہیں، پھر لائٹ ایئرز ایجاد کرتے ہیں، لائٹ ایئرز کے ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز بنتے چلے جاتے ہیں، پھر معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو کسی ایک گلیکسی کا بھی ہم نے فاصلہ نہیں ناپا، آگے کہاں جائیں گے. اور ملینز اینڈ ملینز آف گلیکسیز ہیں، کچھ پتہ نہیں. آدمی کو چکر آتا ہے جب کہیں آپ ایسٹرانومی کے لیے جو بیسک معلومات اس دور کی ہیں اس کا ذرا سا آپ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کائنات کی وسعت اتھاہ ہے، ہمیں کچھ پتہ. تو سائنس جو ہے وہ تو بیچاری جو 30 میل اور سٹیپ بائی سٹیپ ابھی علم حاصل کر رہی ہے، وہ آج ہی اسٹیج پر پہنچی ہے. تو آج سے 2000 سال پہلے کہاں تھی، اس کا تصور کیجیے. جبکہ انسان اس دنیا میں جو اپنا طرز عمل اختیار کرے گا اس کے لیے اسے کوئی نہ کوئی ویو بنانا پڑے گا، یہ کائنات کیا ہے، میں کیا ہوں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کیا ہے. اگر یہ ویو نہیں بناتا تو ایک قدم بھی آگے نہیں چلتا، کوئی نہ کوئی رائے تو بنائے گا نا. مجھے اس دنیا میں رہنا ہے، یہ دنیا ہے کیا مجھے معلوم ہونا چاہیے، میری زندگی ہے، یہ زندگی موت پر ختم ہو جائے گی، اس کے بعد بھی کچھ ہے. سائنس بیچاری تو آج تک بھی، یہ جو دوسرا سوال ہے کہ موت کے پرے بھی کچھ ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب بھی نہیں دے سکتی، نہ پوزیٹو نہ نیگیٹو کچھ نہیں کہہ سکتے. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں سائنٹیفکلی کہ کچھ نہیں ہے موت کے بعد، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی، کچھ نہیں کہہ سکتے. گو مگو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو سائنس تو ان تمام سوالات کے حل میں جتنی آج سے 2000 سال قبل لاچار تھی اور بے بس تھی، اتنی ہی بے بس اور لاچار آدمی ساری سائنٹیفک ترقی کے باوجود. لیکن انسان کی لازمی ضرورت تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی رائے بنائے اپنی، اور اس رائے پر اپنے طرز عمل کی بنیاد رکھے. لہذا اب انسانوں نے وہی کیا جو کر سکتے تھے، انہوں نے عقلی گھوڑے دوڑائے، اپنی منطق سے کچھ سلجھانے کی کوشش کی. یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے، خیر کی حقیقت کیا ہے، شر کی حقیقت کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں، یہ تمام سوالات ہیں کہ جن کا جواب حکما اور فلاسفہ اپنی عقل سے، اپنی منطق سے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ بات سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے درس کے ضمن میں متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ ان سوالات کے حل کے ضمن میں عقل کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ بالکل بے بس تو نہیں ہے، وہ جو ہماری حسی سائنس ہے، فزیکل سائنس، وہ تو بیچاری رہ جاتی ہے بالکل پہلے ہی قدم پر. عقل جو ہے اتنی بے بس نہیں ہے، وہ جلدی ضرور ہے، آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کو راستہ دکھاتی ہے. لیکن یہ کہ اس منزل تک پہنچانا اس عقل کے بدلے میں، چنانچہ وہ میں اشعار آپ کو سناتا رہا ہوں علامہ اقبال کے، بہت ہی بیلنس ویو کیونکہ ان میں آیا کہ نہ تو عقل کی نفی کلی ہے، یہ عقل کچھ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، یہ بھی افراد ہے، اور عقل ہی کل ہے، یہ بھی در حقیقت تفریق ہے، دوسری انتہا ہے. چنانچہ بہت پیارا انداز ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے، راستے پر دھرا ہوا چراغ ہے، روشنی اس نے کر دی ہے، راستہ آپ کے سامنے ہے، چلیے آگے چلیے، یہ منزل نہیں ہے. اور عقل وہ آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، یہ وہاں تک پہنچتی نہیں، یقین تک نہیں پہنچائے گی، کچھ یہ بتائے گی کہ ہاں کوئی ہے. یہ کائنات نہ ہمیشہ تھے نہ ہمیشہ رہے گی، یہ تو ہر دم بدل رہی ہے، متغیر ہو رہی ہے، تغیر پذیر ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. لہذا یہ شہر جو ہے جو ہر دم متغیر ہو، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہو سکتی، اور جو چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے وہ ہمیشہ رہے بھی نہیں. ہاں ایک ہستی ہے وہ ہے، تو یہ عقل پہنچاتی ہے وہاں تک، وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، صفات میں پہنچاتی ہے وہاں تک،
حضرت لقمان کی جو اتنی تفصیلی بحث ہم نے کی ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی روشنی میں ان کی شخصیت کے بارے میں بار بار ذکر، اسی لیے کہ وہ اس چیز کے لیے بطور ایک علامت ہے، سمبل ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیرو تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے عقل اور فطرت کی روشنی میں ان تمام حقائق تک رسائی حاصل کی. لیکن ظاہر بات ہے کہ عقل کے ذریعے سے اگر انسان کچھ پہنچ بھی جاتا ہے وہاں تک، تو بھی ایک تو یہ کہ اس آخری منزل تک نہیں پہنچتا، دوسرے یہ کہ یقین کی گہرائی اسے حاصل نہیں ہوتی. چنانچہ بڑے سے بڑا فلسفی جو ہے وہ یہ کہے گا کہ کچھ یوں محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، میرا اندازہ یہ ہے. یہ انداز ہوگا بڑے سے بڑے فلسفی. فلسفی کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یقین کے ساتھ کہے اور دھڑلے کے ساتھ کہے اور چیلنج کے ساتھ کہے کہ یہ ہے، یہ حق ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ناممکن. ہمارے ہاں یوں سمجھیے کہ اس صدی کی سب سے بڑی شخصیت علامہ اقبال، شاعری میں جو ان کا پیغام ہے وہ تو واقعتاً ایک پیغام ہے، زیادہ تر فلسفیانہ مباحث بھی ہیں لیکن اس میں پیغام کا انداز زیادہ ہے. فلسفہ ان کا اگر ہے تو وہ ریکنسٹرکشن کے ساتھ لیکچرز، لیکن اس کے مقدمے میں وہ شخص یہ لکھتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی آخری بات ہے. جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا ہو سکتا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس سے بہتر اور صحیح تر باتیں سامنے آئیں. ہمارا کام یہ ہے کہ علم کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنا جو ہے علم اور فکر کا سفر جاری رکھیں. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے، مشرق و مغرب کے فلسفے جس میں کھنگالے ہوئے، اس نے اپنی پوری سوچ کا جو لب لباب دیا ہے اس کو بھی پیش کر رہا ہے اس ہیومیلٹی کے ساتھ. کوئی ادعا نہیں ہے اس میں، دعویٰ نہیں ہے کہ بس یہی صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو کوئی فلسفی آپ کو ایسا نہیں مل سکتا کہ جو اس دعوے کے ساتھ بات کرے کہ حق کل کا کل مجھ پر متعلق ہو گیا اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی حق ہے. البتہ ایک دوسرے گروہ کے افراد ہمیں نظر آتے ہیں تاریخ انسانی میں، وہ ایک عجیب دعوے کے ساتھ سامنے آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل نہ انسان محض اپنے حسی ذرائع علم سے کر سکتا ہے، نہ محض عقل و منطق سے، بلکہ ہمارے پاس ایک اور سورس آف نالج ہے جس سے ہمیں اصل حقیقت معلوم ہوئی. وہ سورس آف نالج وہی ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہے. میں نے دو سطحیں گنوانی انسانی علم کی، علم بالحواس، علم بالعقل، سینس ڈیٹا جو آپ کو مل گیا دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے، چھونے سے، سونگنے سے، آپ نے اس ڈیٹا کو پلے کیا، اس کو جمع تقسیم کیا، انفر کیا، استنباط کیا، استنتاج کیا اور نتیجے نکال دیے. یہ تو ہے ہیومن لیول. اس سے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور سورس آف نالج ہے جو عام انسانی جو سطح ہے علم کی اس سے ماورہ ہے. ہمیں اس سورس سے حقائق کا اثر علم حاصل ہوا ہے، ہم وہاں سے اس بات کو سمجھ کر تمہیں بتا رہے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے اس دعوے کو ہم کہتے ہیں دعوے نبوت اور انہیں ہم کہتے ہیں انبیاء، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی عقل سے نہیں کہہ رہے، ہماری یہ بات ہی نہیں، نہ ہماری تصنیف ہے یہ کتاب جو ہم پیش کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ ان ہوا اللہ وحی یوحا، یہ تو وحی ہے جو ہمیں کی جا رہی ہے. لہذا یاد دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے، سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، آیا تھا بھی نہیں کہنا چاہیے، جو آپ کے پاس نہیں آیا حتمی طور پر، نہ آیا تھا نہ آیا ہے نہ آئے گا، لہذا آپ میری پیروی کیجئے. فتبعنی، اب دیکھیے یہ کس قدر الٹی گنگا ہے بظاہر، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے میری پیروی کیجئے، حالانکہ تجرباتی علوم اگر ہے تو باپ کے زیادہ ہے، تجربہ اس کا زیادہ ہے. باپ کہہ سکتا ہے یہ کہ میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، آج تم آئے ہو مجھے پڑھانے اور سکھانے، لیکن اس دلیل کو پہلے انہوں نے کاٹ دیا کہ قد جانی من العلم ما لم یاتک، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کسی تجربے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، یہ کوئی فزیکل سائنسز کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، کوئی ایکسپیرینس کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، یہ علم بالحواس سے متعلق نہیں ہے، یہ تعقل اور تفکر سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ بالکل ایک اور سورس ہے. یا آبت یہ انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی، بس آپ میری پیروی کیجیے، اہدی کا صراط سویا، تو میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے پر. یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ جس سے صورت معاملہ بالکل بدل جاتی. اس دعوے کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے. آپ نے جب ان کی اس بات کو مان لیا، ان کے اس سورس آف نالج کو تسلیم کر لیا کہ جو عام انسانی سورس سے ماورا ہے، برنتر ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ ہے تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان ہے. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس وقت اس تیسری بحث میں جو بات کھل کر آئی وہ یہ ہے کہ ایمان کا موضوع اور فلسفے کے بنیادی موضوعات یہ مشترک ہیں، ایشوز کامن. بلکہ جو بات کہی گئی ہے اس کو اور میں اس میں اضافہ کر دوں، چار چیزیں ہیں جن کو اوپر جا کر ان کے تمام ایشوز مشترک ہو جاتے ہیں. فلسفہ، مذہبہ، مسٹیسزم یا تصوف، اور شاعری، ہائر پوئٹری، ہائر مسٹیسزم. تصوف کا بھی ایک مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ذکر کیسے ہوگا، بیٹھنا کس طرح ہے. اب یہ دیکھیے ذکر اس طرح بیٹھ کر ہوگا اور اس میں اس طرح ضرب لگے گی، یا یہ کہ اگر ہندوؤں کے ہاں کی اس طرح آج میں بولوں تو آسن کیا ہوگا، یہ بیٹھنا کہتے ہیں یہ آسن ہے ان کے بھی آسن معین ہے، اور اس آسن میں وہ اوم جو جپا جائے گا تو کیسے جپا جائے گا، کس طرح ہوگا، کیا تصور اس میں کیا جائے گا. یہ تو ہے لوور مسٹیسزم، یہ اپلائیڈ مسٹیسزم ہے، یہ تصوف کے الف بیتے والی بات ہے. جو ہائر مسٹیسزم ہے وہ تو بالکل وہی ہے کہ جو ہائر فلسفی ہے، وہی ایشوز ہے اس کے، ماہیت وجود کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ کائنات تو حادث اور فانی ہے، ایک ذات ہے جو باقی ہے اور ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، تو اس ذات کے ساتھ رابطہ کیسے قائم کیا جائے، ہمارا اس سے تعلق کیا ہے، نوعیت اس کی کیا ہے، اس سے لو کیسے لگائی جائے، یہ ایشوز ہیں کہ جو ہائر مسٹیسزم میں زیرِ بحث آئے، جو بلند تر سطح ہے تصوف. تو تصوف ہو یا مذہب ہو یا فلسفہ ہو یا ہائر پوئٹری، ایک عام شاعری ہے گلو بلبل کی شاعری جس میں معشوق کی زلفوں کا ذکر ہو رہا ہو اور اس کے چشم ابرو پر اشعار کہے جا رہے ہیں، یہ ہے اوپر کی دور سطح کی شاعری. اور یہ تو ان قوموں میں آیا کرتی ہے کہ جو زوال کے آخری حدوں کو پہنچ گئی ہو، ان قوموں میں یہ شاعری جو ہے یہ عروج کو پہنچی ہوئی ہوگی. جو قوم بالکل زندگی کے آخری دموں پر ہو، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا دسترخوان کا فن جو ہے وہ چوٹی کو پہنچا ہوا ہے. جب مغلیہ سلطنت ختم ہو رہی تھی ہندوستان میں، تو مغل دسترخوان جو ہے یہ ایک فن کی حیثیت سے کہ کھانے کیسے کیسے پکیں اور کس طرح پکیں اور مسالوں کی کیا شکل ہو اور کیا نوعیت ہو، یہ فن چوٹی میں پہنچے ہوگی. اسی طریقے سے یہ شاعری جو ہوتی ہے گلو بلبل والی شاعری، یہ تو اس وقت زیادہ نکھرتی ہے جب کوئی قوم مر رہی ہو، لیکن جو اصل شاعری ہے، ہائی پوئٹری جو ہے، وہ بالکل وہی ہے کہ وہ انہی چیزوں سے بحث کرتی ہے، انہی مسائل کو زیر بحث لاتی ہے. انٹیوشن ہی کو در حقیقت ایک واقعی جو شاعر ہے، شاعر کسے کہتے ہیں، صاحب شعور، شعور سے بنا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ شاعر، اب یہ باتیں آج آ رہی ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک شاعر ہوتا ہے بالفعل جو شعر کہے، ایک شاعر ہے بالقوا جو شعور کی اسی سطح پر پہنچ گیا اگر یہ شعر نہیں کہتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شعر نہیں کہا، بلکہ شعر کے ساتھ آپ کی طبیعت کی مناسبت ہی نہیں تھی. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعروں کے جو عام خصائص ہیں قرآن مجید میں وہ بیان کر دیے گئے، وہ مقام نبوت سے کوئی مناسبت رکھتے ہی نہیں. ان میں مبالغہ ہوگا، اس میں لن ترانیاں ہوں گی، اس میں مشرق کی بات ہوگی فوراً مغرب کی آ جائے گی، زمین و آسمان کے قلابے ملائے جائیں گے، یہ مقام نبوت سے مناسبت رکھنے والی باتیں ہیں ہی نہیں. اس لیے دیکھیے کس قدر زوردار انداز میں قرآن نفی کر رہا ہے کہ ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، لیکن یہ ہے کہ شاعر کس معنی میں، یہ شعور کی سطح بلند ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شاعر کون ہوگا. شاعر کے معنی تو ہے صاحب شعور، اس میں فائل ہے شعور سے. تو ایک ہے بالقوہ شاعر، ایک ہے بالفعل شاعر. تو ہائر پوئٹری میں، اسی لیے حضور نے غالباً لبید کا یہ شعر ہے یا کسی اور کا میں بھول رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ یہ تو بالکل قریب پہنچ گیا حقیقت میں. الا کل شیء ما خلق اللہ باطل، لوگوں آگاہ ہو جاؤ اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے. یہ شاعر کہہ رہا ہے، اور شاعر جو ہے دور جاہلی کا شاعر ہے. وہ حضور پر ایمان لانے کے بعد نہیں اس نے یہ شعر کہا ہے، بلکہ وہ یہاں پہنچا ہے کب؟ اپنے دور جاہلی. تو یہ چیز جو ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما تدعون من دونه الباطل، یہی بات تو ہے جو قرآن مجید بنا دی. اور ایک شاعر جو ہے اپنے شعور کی سطح پر پہنچ کر اس حقیقت پر اس کی رسائی ہو گئی. تو ہائر پوئٹری، ہائر مسٹیسزم، ہائر ریلیجن اور ہائر فلاسفی، اس کے ایشوز بالکل کامن ہیں. میٹا فزکس ہیں، ماہیت وجود، حقیقت کائنات. پھر یہ کہ ہم کیا ہیں، ہماری زندگی کی اصل حقیقت کیا، بس یہی زندگی ہے یا اس کے بعد موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کیا ہے، ہمارے لیے سورس آف گائیڈنس کون سی ہے، کہاں پہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور خیر اور شر کی اگر کوئی پرماننٹ ویلیوز ہے تو خیر پر قائم کیسے رہے، شر سے بچے کیسے. یہ ایشوز جو ہے، اب فلسفے میں دیکھیے تو ہر ایک کا نام ہو جائے گا. کائنات کی حقیقت کیا ہے، میٹافزکس. انسان کی حقیقت کیا ہے، سائیکالوجی. خیر اور شر، اخلاقیات، ایتھکس. حقیقت علم، اپیسٹیمولوجی. یہ سب کے سب کیا ہے، یہ شعبے ہیں. اور ایک جو اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ابتدائی جو چیز ہے کہ جس سے ان اقدوں کو حل کرتا ہے فلسفی، وہ منطق ہے. منطق کے اصول بنیں گے، نتائج کیسے نکلتے ہیں، چیزوں کو کیسے جوڑا جاتا ہے، استنباط کیسے ہوتا ہے، استدلال کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے کسی چیز سے ہم انفر کرتے ہیں، یہ ساری بات لاجک پہ ہوگی. انہی پانچ چیزوں کو جمع کر لیجئے تو یہ فلسفہ ہے. تو ایشوز کامن ہیں، موضوع بالکل ایک ہی ہے فلسفے کا اور دین کا اور مذہب کا، ایمان کا خاص طور پر. البتہ ان کو حل کرنے کے راستے بالکل جدا ہیں، ایک دوسرے سے بالکل مختلف. فلسفی ان سوالات اسے گریپل کرتا ہے اپنی عقل اور اپنی منطق کے ذریعے سے، اپنا مشاہدہ ہے، اپنی عقل سے استدلال ہے، استنباط ہے، اپنی منطق جو ہے اس سے نتائج اخذ کرتا ہے، مختلف چیزوں کو جوڑتا ہے، جوڑ کر وہ اپنا ایک فلسفہ بناتا ہے. یہ ہے حقیقت، اور اس کو وہ پیش کرتا ہے. اب جتنے لوگ اس کو تسلیم کر لیں، اب فرض کیجئے کہ برٹرنڈ رسل ہے، لاجیکل پازیٹیوزم ایک فلسفہ ہے، اس کے لیے دلائل ہیں، اس کے لیے کتابیں ہیں، مذہب کی نفی ہے، ہر چیز کی تصدیق کر رہا ہے. نہ معلوم لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوان ہوں گے دنیا میں کہ جو اس کے فلسفے سے متاثر ہوئے، جنہوں نے اس کے خیال کو جو ہے ہرد جا بنایا، ان کے ذہن اور فکر میں وہ چیزیں سرایت کر گئی، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو مذہب کی اس کی جو بنیادیں ہیں وہ پھج گئی، چاہے شعور نہ ہو اسے لیکن پھج گئی. اسی طریقے سے کوئی اور فلسفی ہوگا، وہ اپنا تھوڑا کمرہ جوڑے گا، اپنے پریمسیز بنائے گا، اس سے استدلال کی عمارت اٹھائے گا، نتیجوں تک پہنچائے گا، جو ان کی اس دلیل کو تسلیم کر کے اور ان کے طرز استدلال سے متاثر اور مرعوب ہو کر ان کے نقطۂ نظر کو اختیار کر لیں گے، پورا پہلا. لیکن یہ کہ ان کا صاف کہنا یہ ہوگا کہ ہم اپنی عقل سے کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں، جبکہ نبی یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرا خیال نہیں ہے، یہ میرے اپنے فکر کی پیداوار نہیں ہے، یہ میں اپنے سوچ سے نہیں کہہ رہا جو کچھ کہہ رہا، بلکہ یہ تو ان ہوا الا وحی یوحا. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کہتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایسا ہوگا، شاید یوں ہو جائے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسا معاملے کی نوعیت یہ ہے، نہیں، وہ کہتا یہ الحق ہے، اس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. چنانچہ سورہ فاتحہ کو ہم ختم کر چکے تھے پچھلے درس میں، آج یوں سمجھیے کہ ہم نے اب تک جو گفتگو کی حقیقت ایمان کے بارے میں، تو سورہ بقرہ کی پہلی جو آیات ہیں ان کو سمجھ لیجئے، ذہن میں لے آئیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس دعوے کے ساتھ یہ کتاب شروع ہو رہی ہے. نبی نے جو بات پیش کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی گمان ہے اور اٹکل پچو کے گھوڑے دوڑائے گئے ہیں اور کوئی ظن اور تخمین کا اسے حاصل شدہ یہ جو نتائج ہے وہ پیش کی جا رہے ہیں، نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. یہ کتاب حق ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کتاب موعود ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. یہ کل کی کل یقین پر اور حق پر, ذالک بان اللہ هو الحق, اس پر مشتمل ہے. اور یہ کہ یہ ہے ہدایت, یہ ہے رہنمائی جس کی تم نے استرآ کی ہے سورہ فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ تین موضوع جو ہے ہماری اس حقیقت و ماہیت ایمان کی گفتگو کے وہ اس وقت ہمارے مکمل ہو گئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
محترم سامعین, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تمام کتب اور تقاریر کی آڈیو کیسٹ, ویڈیو کیسٹ, وی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے حصول کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے. مکتبہ خدام القرآن, قرآن اکیڈمی, 36 کے ماڈل ٹاؤن, لاہور. ہمارے فون نمبرز ہیں 5869501, 5869502 اور 5869503. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.tanzeem.org. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.